السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. علماء و مشائخ کی تعظیم اور اتباع میں اعتدال، یہ سرحدی ہے جس میں حضرت یوں لکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تحریک دین کے کیا اسباب پیش آئے اور شریعت نے ان سب دروازوں پر کس طرح پہلا بٹھایا کہ کسی سوراخ سے یہ وبا اس امت میں نہ پھیلے. ان اسباب میں سے دین کے بارے میں تعمق، تشدد یعنی غلو کی دین کو بڑا سبب قرار دیا ہے. مگر افسوس ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر اہتمام اور شریعت کی اتنی پابندیوں کے باوجود آج امت مسلمہ اس غلو کا بری طرح شکار ہے. دین کے سارے ہی شعبوں میں اس کے آثار نمایاں ہیں. ان میں سے بالخصوص جو چیز ملت کے لیے مہلک اور انتہائی مضر ثابت ہو رہی ہے وہ دینی مقتدا اور پیشواؤں کا معاملہ. مسلمانوں کی ایک جماعت تو اس پر گئی کہ مقتدا، پیشوا، علماء و عرفا کوئی چیز نہیں سمجھتے، کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے ان کا قول ہے. جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب ہم سمجھتے ہیں اور ہم کو سب آتا ہے، ہم رجال ونحن رجال، یعنی جیسے وہ آدمی ویسے ہم آدمی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شخص جو نہ عربی زبان سے واقف، نہ قرآن کے حقائق و معارف جانتا ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان و تفسیر سے آشنا ہے، محض قرآن کا ترجمہ دیکھ کر اپنے آپ کو قرآن کا عالم کہنے لگے. قرآن کی جو تفسیر و تشریح خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے منقول ہے، اس سب سے قطع نظر جو بات ذہن میں آ گئی اس کو قرآن کا لفظ تھوک دیا. حالانکہ اگر صرف کتاب بغیر معلم کے کافی ہوتی تو اللہ کو یہ قدرت تھی کہ کتاب کے نسخے لکھے لکھائے لوگوں کو پہنچا دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجنے کی ضرورت نہ تھی. اور اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ بات صرف کتاب اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں، کسی بھی علم و فن کی کتاب کا محض ترجمہ دیکھ کر کبھی بھی کوئی شخص حکیم و ڈاکٹر نہیں بن جاتا، صرف کتابیں دیکھ کر کوئی انجینئر نہیں بن جاتا، کپڑا سینے یا کھانا پکانے کی کتابیں دیکھ کر کوئی درزی یا باورچی نہیں بنتا، بلکہ ان سب چیزوں میں تعلیم اور معلم کی ضرورت سب کے نزدیک مسلمہ. مگر افسوس کہ قرآن و سنت ہی کو ایسا سرسری سمجھ لیا گیا ہے کہ اس کے لیے کسی معلم کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی. چنانچہ ایک بہت بڑی تعلیم یافتہ لوگوں کی جماعت تو اس غلو میں بہ گئی کہ صرف قرآن کے مطالعے کو کافی سمجھ بیٹھی. علماء نظر کی تفسیروں، تعبیروں اور ان کی اقتدا اور اتباع کو سرے سے نظر انداز کر دیا. دوسری طرف ایک بھاری جماعت مسلمانوں کی اس غلو میں مبتلا ہو گئی کہ اندھا دھند جس کو چاہا اپنا مقتدا اور پیشوا بنا لیا، پھر ان کی اندھی تکلیف کی. شریعت اسلام نے غلو سے بچا کر ان دونوں کے درمیان طریقہ کار یہ بتلایا کہ کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سیکھو، کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سیکھو اور رجال اللہ کو کتاب اللہ سے پرکھو. یعنی قرآن و سنت کی مشہور تعلیمات کے ذریعے ان لوگوں کو پہچانو جو کتاب و سنت کے علوم میں مشغول ہیں اور ان کی زندگی کتاب و سنت کے رنگ میں رنگی ہوتی ہے. پھر کتاب و سنت کے الجھے ہوئے مسئلے میں ان کی تفسیر تشریح کو اپنے رائے سے مقدم سمجھو اور ان کا اتباع کرو. قرآن مجید میں آیا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. جمعہ کے خطبوں میں یہ آیت سلف صالحین کے دور سے آج تک پڑھی جاتی رہی. تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو جامع سلیم آیت فرمایا ہے. ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت اور اظہار نبوت کی اطلاع سنے تو انہوں نے حضور کے پاس جانا چاہا. وہ چونکہ اپنی قوم کے سردار تھے اس لیے ان کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں آپ کا جانا مناسب نہیں. پھر اکثر نے یعنی قبیلے کے افراد نے اپنے قبیلے کے دو افراد کو منتخب کیا کہ وہ دو افراد جائیں اور حالات کا جائزہ لے کر آئیں. چنانچہ وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے. دو سوالات، پہلا سوال من انت اور دوسرا سوال وما انت، آپ کون ہیں اور کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے سوال کا جواب ہے محمد ابن عبد اللہ اور دوسرے سوال کا جواب ہے محمد رسول اللہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ النحل کی یہ آیت مبارکہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان فقط سنائی. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ اور تقاضا کیا کہ آپ اس کو دوبارہ دہرائیے، دوبارہ تلاوت فرمائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے رہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو یہ آیت مبارکہ یاد ہو گئی. پھر یہ قاتل واپس آئے اور اپنے سردار کے سامنے تفصیل سنائی. پھر سردار نے اوروں سے نسب معلوم کیا تو تحقیق ہوئی کہ وہ عالی نسب ہیں، عالی نسب ہی نہیں شرافت نسب بھی رکھتے. اور آیت کریمہ سننے کے بعد اکثر نے کہا کہ وہ اخلاق کریمہ نہ کے حامل اور داعی معلوم ہوتے ہیں، تم سب ان کے دین میں داخل ہو جاؤ اور لوگوں سے آگے رہو پیچھے نہ ہو جاؤ. حضرت عثمان ابن مرعون رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ شروع میں لوگوں کے کہنے سننے سے اسلام قبول کر لیا تھا، مگر میرے دل میں اسلام واضح نہ ہوا تھا. یہاں تک کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قاصد میرے پاس آیا اور یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی. اس واقعے کو دیکھ کر اور اس آیت کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی. اس آیت مبارکہ میں تین باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور تین باتوں سے منع فرمایا گیا ہے. جن تین چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہے عدل کا قائم کرنا، احسان کا کرنا، حقوق کا ادا کرنا. اور جن تین چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، فحش کام کا کرنا، ہر برے کام کا کرنا، ظلم و زیادتی کا کرنا، یعنی اس کے کرنے سے آدمی بچے. عدل کے لغوی معنی برابری کے ہیں، کیونکہ حکام لوگوں کے معاملات میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے اسے عدل کہا جاتا ہے. افراد و تفریق کے درمیان اعتدال کو بھی عدل کہتے ہیں. انسان کا ظاہر و باطن برابر ہو اسے بھی عدل سے تعبیر کیا جاتا ہے. اونٹ کی پیٹھ پر دونوں جانب سامان لادا جائے اور دونوں جانب برابر کرنے کو بھی عدل البعین کہا جاتا تھا. کائنات کا نظام اسی عدل کی اساس پر ہے. عدل حق تعالیٰ کی سنت ہے، عدل حق تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، وہ عدل و انصاف کرنے والی ذات ہے. اسی اسم ذات کے پرتوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صفت عدل سے متصف کر دیا تھا اور سراپا انصاف کرنے والے اور منصف تھے. اگر اس دنیا میں روح عدل کار فرما نہ ہو تو نظام بگڑ جائے اور کائنات کے نظام کی مکمل اور مستحکم ہم آہنگی اور انتہائی موضوع اور متوازن نظم قانون عدل کے تابع نظر آتا ہے. آسمان کو بنایا اور میزان عدل کو بھی قائم فرما دیا، تمہیں بھی چاہیے کہ اس عدل کے ترازو کو قائم رکھو اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو کہ اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہونے پائے. جب تمہیں لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرنا پڑے تو انصاف کرنے والے عادل حکمراں بنو، کیونکہ عادل حکمراں قیامت کے دن نور کے منبروں پر رہیں گے. خلفاء راشدین کا پورا دور عدل و انصاف سے لبریز تھا. حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی اہمیت کے پیش نظر اس کو خطبے میں رکھنا مناسب جانا. عدل و انصاف کے وہ واقعات جو حکمرانی اور خلافت اور منصب قضاء اور معاملات سے متعلق ہیں وہ لمبی چوری تفصیلات چاہتے ہیں جس کا یہاں موقع نہیں. اقسام عدل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے حق کو اپنے نفس کے حق پر مقدم کرے اور اللہ کی رضا کو خواہش پر مقدم جانا. آدمی اپنے نفس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے، یعنی ایسی تمام چیزوں سے نفس کو بچائے جس نے اس کی جسمانی یا روحانی ہلاکت. تمام مخلوقات کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے، کسی انسان کو ظاہری اور باطنی طور پر تکلیف نہ پہنچائے. دونوں فریق پر معاملہ لائیں تو فیصلے میں کسی ایک طرف میلان کے بغیر حق کے مطابق فیصلہ کریں. ہر معاملے میں افراد و تفریق کو چھوڑ کر میاں عربی کو اختیار کریں. بحر محیط میں ابو عبداللہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ لفظ عدل میں عقیدے کا اعتدال، عبادات کا اعتدال، معاملات کا اعتدال، اخلاقیات کا اعتدال سب کچھ شامل ہے. ویسے بھی فطری اور طبعی طور پر سلیم الفطرت آدمی بیشتر امور میں اعتدال ہی کو پسند کرتا ہے، بے اعتدالی کو ہر کوئی پسند نہیں کرتا. اس کی چند ایک مثالیں سمجھی اور سمجھائی جا سکتی. پہلی مثال، اگر کسی آدمی کے سامنے گرم کھانا رکھا جائے تو کہتا ہے بہت گرم ہے، ذرا ٹھنڈا ہونے دیجیے. اگر اسی طرح استعمال کیا گیا تو منہ جل جائے گا، آبلے پڑ جائیں گے. اس کے برخلاف اگر اس کے سامنے بالکل ٹھنڈا کھانا رکھ دیا جائے تو کہتا ہے کہ ارے یہ تو بالکل ٹھنڈا ہے، اس کو تھوڑا گرم کر لیا جائے. دوسری مثال، اگر کسی شخص کو کوئی مشروب پیش کیا گیا اور اس میں بہت زیادہ شکر ڈال دی جائے تو کہتا ہے کہ تم نے اسے شربت بنا دیا اور بالکل شکر نہ ڈالی، تو کہا جاتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی سی شکر ڈال کر میٹھا بنا دو تاکہ طبیعت استعمال کو آمادہ ہو جائے. تیسری مثال، کسی چیز کی کمیت و کیفیت کے اعتبار سے بھی معتدل صورت حال کو پسند کرتا ہے. مثلاً اگر کسی نے آپ سے پانی مانگا اور آپ نے اس کو چند قطرے پانی دیے تو کہتا ہے اس کو کیا کرو. اس کے برخلاف اگر پینے کے لیے اس کی خدمت میں گھڑا پیش کر دیا جائے تو کہتا ہے کہ ظاہر نہیں کہ معاشرتی اور تمدنی آداب سے ناشنا ہو، تمہیں تہذیب نہیں آتی. چوتھی مثال، جب کوئی شخص بے ہنگم انداز سے گاڑی چلانے لگے تو کہتے ہیں کہ بے تحاشا اس طرح سواری دوڑا کر کیا موت کو دعوت دے رہے ہو. اس کے برخلاف اگر راستہ بھی ٹھیک ہو اور قدرت بھی ہو اور سواری بھی موجود ہے لیکن انتہائی سست رفتاری سے رینگنے اور چلنے لگے تو کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی سست رفتاری سے تو منزل مقصود پر پہنچنا دشوار ہو جائے گا. پانچویں مثال، اگر کوئی شخص چیخ و پکار کے ساتھ بیان شروع کر دے اور شور شرابہ بھی ہو اور آواز اتنی بے ڈھنگی کہ کان پر آواز سنائی نہیں دیتی تو کہا جاتا ہے کہ کان بہرے ہوئے جا رہے، نہ سنائی دے رہا ہے نہ سمجھ میں کچھ آ رہا. اس کے برخلاف اگر کوئی اتنا آہستہ گفتگو کرنے لگے کہ قریب سے قریب شب کو بھی سننے اور سمجھنے سے وہ آدمی محروم ہے تو ایسے وقت کہا جاتا ہے کہ آواز بلند فرمائیے تاکہ سن سکے اور سمجھنا بھی آسان ہو. چھٹی مثال، اگر کوئی طالب علم انتہائی پھٹے پرانے کپڑوں میں رہے تو آپ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا دھونے کے لیے صابن نہیں یا پینے کے لیے کوئی دھاگا نہیں، اس طرح بے یار و مددگار اور بے سہارا کیوں ہوں. اس کے برخلاف اگر کوئی طالب علم ضعف وقت کے کپڑے پہنے شاہی خاص کے انداز پر نکلے تو کہتے ہیں رنگ رنگیوں سے زمانے کی نہ جانا آئے دل، یہ خزاں ہیں جو بہ انداز بہار آئی. عیش پسندی کو چھوڑ، جفا کشی اختیار کرو، محنت سے کام لو. ساتویں مثال، اگر کوئی طالب علم ہمیشہ سوتا رہے تو کہا جاتا ہے کہ بیکار وقت خراب کر رہے ہو، کیوں روٹی حرام کر رہے ہو، ایسا داخلہ لینے سے کیا حاصل جس میں حصول علم کی جستجو اور محنت نہ ہو. اس کے برخلاف اگر کوئی طالب علم بہت زیادہ پڑھنے لکھنے میں مشغول ہو گیا کہ آرام کو بھی خیر بات کہہ دیا اور سونا اپنے لیے حرام کر رکھا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تم بھی پریشان ہوگے اور دوسروں کو بھی پریشان کرو گے، بقدر ضرورت آرام کرو ورنہ طبیعت بگڑ جائے. الغرض، آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان افراد و تفریق کو ناپسند کرتا ہے اور راہ اوسط کو پسندیدہ سمجھتا ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے، راہ اعتدال اور راہ اوسط مطلوب و محمود ہے. اسی طرح حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ نظر کی بھی چیز اس میں بیان فرماتے، نظر کی بھی چیز اقسام بیان فرماتے اور فرماتے ہیں کہ تقریر کی نظر والے محجوبین ہیں اور افراد کی نظر والے مجذوبین ہیں اور اپنی نظر میں راہ اوسط کا کمال رکھنے والے یہ محبوبین ہیں، یہی مطلوب بھی ہے اور محمود بھی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو نہ محجوب بنانے کے لیے آئے نہ مجذوب بنانے کے لیے آئے بلکہ محبوبیت کی دعوت دی اور خود بھی محبوب رب العالمین
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. ان تمام تفصیلات سے جاننے کے بعد یہ بات سمجھنی مشکل نہ ہوگی کہ افراد تقریر سے بچ کر راہ وسط پر کیسے چلا جا سکتا ہے. انسان اپنے اندر مختلف قسم کی صلاحیتیں رکھتا ہے، انہیں قوتوں کا جب ظہور ہوتا ہے تو مختلف اعمال و ثمرات وقوع پذیر ہوتے ہیں، اور جو صلاحیتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں ان کی تربیت نہ ہو تو وہ صراط مستقیم پر قائم نہیں رہتا، بلکہ افراد و تفریق کا شکار ہو کر انسانی سطح سے گر جاتا ہے اور حیوانی سطح پر آ کھڑا ہوتا ہے. ان مختلف قوتوں میں بڑی اہمیت حاصل ہے. دوربین نظریں اور دورت نگاہوں نے انہیں کی اصلاح کے لیے خصوصی توجہ دی ہے، اور اہل تحقیق نے انہیں اصول اخلاق کا نام بھی دیا. وہ تین صلاحیتیں اور قوتیں کیا ہیں؟ قوت عقلیہ، قوت شہویہ اور قوت غلبیہ. ان تینوں قسم کی قوتوں میں تین درجات ہیں، ایک درجہ افراد کا، دوسرا تفریق کا، اور تیسرا راہ اوسط کا. انہیں تفصیلات کو ذکر کرنا اس تحریر کا منشا ہے تاکہ ہمیں راہ عدل و اعتدال اختیار کر کے صراط مستقیم پر قائم رہنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے. نمبر ایک، قوت عقلیہ. وہ قوت ہے جس کے ذریعے آدمی اپنے نفع اور نقصان کو سمجھتا ہے. یہ ادراک کرنے والی اور ادراک کی جانے والی یہ قوت انسان میں ہے. اس قوت اسے قوت عقلیہ کہا جاتا ہے. اس کے تین مدارج ہیں. افراد اگر اپنی دیکھی بھالی معلومات اور رسائی ذہن کو اتنا اونچا سمجھنے لگے کہ وہی کا بھی انکار کرنے لگے اور یونانیوں کی طرح عقل ہی کو سب کچھ سمجھے تو یہ افراد کا درجہ کہلاتا ہے. اسے جذب بابا بھی کہتے ہیں. یہ حد سے گزر جانا ہے انتہائی مضموم بھی ہے اور مہلک بھی. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. اس درجے کا تقریب اگر اس درجے صفاحت و جہالت ہے کہ عقل و سمجھ اور تعقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں، یہ قوت عقلیہ کا درجہ تقریب ہے. اصطلاحاً اسے صفاحت کہتے ہیں، جو انحطاطی درجے کی بے حد بے عقلی ہوتی ہے. اگر آدمی صفاحت اور بے وقوفی کا شکار نہیں ہوا اور نہ عقل ہی کو سب کچھ سمجھا، بلکہ مناسب و ممکنہ حدود و تعقل و سمجھ کے ذریعے حکمتوں سے مالا مال ہوتا ہے اور وحی کی برکات سے بھی مستفید ہوتا ہے اور شریعت مطہرہ کو مخدوم اور اپنے عقل کو خادم جانتا ہے، تو وہ راہ اوسط کا قائم ہے. اس راہ اعتدال کو حکمت کہا جاتا ہے. یہ بڑی دانشمندی ہے اور دانائی. دوسری قوت، قوت شہویہ. یہ وہ قوت ہے جس کے ذریعے کوئی چیز منفعت بخش معلوم ہوتی ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. اس قوت کو بھی اس قوت کے بھی افراد و تفریق اور اعتدال کی درجے ہیں. اس میں بھی افراد و تفریق کے درجے غیر مطلوب اور راہ اوسط مطلوب ہے. اگر شہوانی قوت کا بے جا استعمال شروع ہو جائے، مثلا حد سے تجاوز کرنے لگے اس طور پر کہ بیوی اور اجنبی اس کے نزدیک برابر ہو جائیں اور حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے اور تمیز چھوڑ کر بے تمیز یا بدتمیز ہو جائے، تو یہ ظلم و زیادتی ہے، افراد کا درجہ ہے، اس کا علمی نام فجور ہے. اگر اس وقت اس قوت کے استعمال ہی کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور اتنی پرہیزگاری بدلنے لگے کہ بیوی سے بھی پرہیز کرنے لگے اور ضرورت کی چیز سے بھی ہاتھ دھو لے، اور قدر و وجود و ضرورت بھی قوت کا استعمال نہ کرے، تو یہ اصطلاح جمود کہلاتا ہے. نہ حدود سے تجاوز کر کے حضور میں مبتلا ہو اور نہ جمود اختیار کر کے تکلیف میں پڑے، بلکہ اپنی اور پرائی چیز کی تمیز کرے اور حلال و حرام کو پہچانے، شرعی حدود میں رہتے ہوئے تحت حکم الہی قوت کا استعمال کرے. یہ راہ اوسط ہے. اس کا علمی نام عفت ہے، جسے شرافت نفسی اور پاک دامنی بھی کہتے ہیں. تیسری قوت، قوت غلبیہ. یہ ایسی قوت ہے جس کے ذریعے مضرتوں سے بچنے کے لیے مدافعت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. سابقہ دونوں قوتوں کی طرح اس قوت میں بھی افراد و تقریب اور اوسط تینوں درجات ہیں. اس میں بھی افراد و تقریب مضموم ہے اور راہ اوسط محمود و مطلوب ہے. یعنی اثر غیظ و غضب اور غصے میں اتنی شدت پیدا ہو گئی ہے کہ سوائے بھیڑیے بن کے اور کوئی صفت کام نہ کر رہی ہو، اور غصے میں ہر کسی چیز کو ٹھکرا کر صرف تین کھاڑ مار دھاڑ لوٹ مار اور قتل و غارت جنی پر تل لیا ہو اور آنکھوں میں خون اتر آ چکا ہو اور حدود غضب کو پھیلان کر آگے بڑھ گیا ہو تو اسے علمی اور اصطلاحی لفظوں میں تہور کہا جاتا ہے. اگر غضب اور غصہ نام کی کوئی چیز ہی بات نہیں یا اتنی کہ مطلوبہ حدود کو بھی نہیں چھو سکتی اور ایسا نرم ہو جائے کہ شریعت اور احکام شریعت پر آنچ آ رہی ہو تو بھی غصے کی کوئی رد نہ پڑتی تو اسے جبن کہتے ہیں, جسے بزدلی کے لفظوں سے بھی تعبیر کرتے ہیں. یہ گناہ ہے, نہ تو آدمی تحور میں مبتلا ہو نہ جبن وہ بزدلی کا شکار ہو, بلکہ صفت غضبیہ کا برمحل ضروری حد تک تحفظ حقوق و حدود کے لیے استعمال کرے, یہ شجاعت کا درجہ کہلاتا ہے. اس خصوص میں یہ بات پھر ایک بار اچھی طرح یاد رکھ لینا ضروری ہے کہ یہ مناطب جن کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں ہر درجے کا افراد بھی مضمون ہے اور تقریب بھی مضمون ہے, اور افراد و تقریب دونوں سے بچنا لازمی ہے, اور ان تینوں قوتوں سے جامع قوت عدل کہلاتی ہے. خدا کرے یہ عدل و اعتدال ہماری زندگی میں آئے اور ہم راہ اوسط پر چل سکیں. اللہ ہم سب کو نعمت کی توفیق.
اس سلسلے کا حاصل کتاب اللہ, سنت رسول اللہ اور صحبت اہل اللہ کے ذریعے سے تعلق اللہ کو مضبوط کرنا. کتاب اللہ, سنت رسول اللہ اور صحبت اہل اللہ کے ذریعے سے تعلق اللہ کو مضبوط, اور خاص طور پر لا الہ الا اللہ کے وقت یہ ذہن میں رکھنا کہ ما سوا اللہ دل میں نکل رہا ہے, اور ان اللہ کے ذریعے سے اللہ کے حال اور مانے اور ہاتھ کے ہونے کا تو مضمون جاگرتی ہونا چاہیے, وہی ذہن میں رہنا چاہیے. اور خالی ان اللہ پہ چھوڑ کے کرو ہو اس وقت اللہ تعالی کا خالص یقین ہونا اور بندے کا کافی یقین ہونا مستحضر ہے, اور اس تمام ذکر میں دائیں بائیں حقیق پیچھے دوسرا نیچے اندر باہر ہر لحاظ کی نور الہی سے اس طرح ڈوب کر اللہ تعالی کا ذکر کریں کہ ہاں جیسے مچھلی پانی میں ہوتی طرح میں اللہ کی نیند میں ڈوبا ہوا ہوں اور اللہ کی محبت اور ہمارے پاس میری دل میں آ رہی.
لا إله إلا الله. اللہ لا الہ الا 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 اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی امی وعلى آلہ وسلم تسلیما اللہ حاضرنا اللہ معنا اللہ حاضرنا اللہ معنا اللهم نذر قلوبنا بمعرفتك وردنا بدنيا يا مقصد المصطفى منه مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا موقع الكرم.
لا إلا الله Allah
اللہ 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 اللہ
خصوصیت کے ساتھ
جلی مبارک میں آرام کرنے والی حضور صراف النور صلی اللہ علیہ وسلم شہید رضی اللہ عنہ سے تو ربی کرم العزت کی ماں کے بہت سلام ہے.